نمبر دو، اور کیا نہیں کرنا؟ اور کیا کام؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ ہے کرنے کا کام. ان کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اللہ نے. شرک کے بعد سب سے بڑا جرم والدین کی نافرمانی. والدین اکثر حالات میں کمزور اور محتاج ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا عموماً مائیں دو تین بچے پیدا کر کے بیمار رہنے لگتی ہیں. کبھی بچوں کی پیدائش کا مرحلہ تو بیمار ہے، کبھی پیدا ہو چکے تو بیمار ہے، کبھی دودھ پلا رہی ہیں تو بیمار ہیں، کبھی کسی اور وجہ سے. باپ کی نسبت عموماً ماں پھر زیادہ مدد کی مستحق ہوتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے. یہ میں حرام کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ شروع میں آیا تھا نا کہ کیا کچھ حرام کیا تم پر تمہارے رب نے. تو والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی والدین سے ظلم کرنا حرام کیا گیا، ان کی نافرمانی حرام کی گئی. والدین کے ساتھ احسان ان کی حق شناسی کے طور پر، ان کا حق پہچانتے ہوئے. اللہ کے بعد، یعنی اللہ تعالی کی ذات تو ایسی ہے نا کہ جو نظر نہیں آتی، اور انسان ڈنڈی مار جاتا ہے اس کے حقوق میں. زبان سے چرب زبانی کرتا رہتا، نہیں نہیں مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، میں تو دین کے لیے ایسا اور ایسا کر دوں گی. اس کا سب سے پہلا ٹیسٹ ماں باپ کے ساتھ سلوک آتا ہے، عملی پریکٹیکل ٹیسٹ، یہاں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ماں باپ محبت کرتے نا تو ان کی محبت کا بھی ہم ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں. اچھا انہوں نے کیا کہنا ہے، ان کے دل ہمارے لیے تڑپتے ہیں، انہوں نے تو ہمیں معاف کر ہی دینا ہے، اس لیے جو چاہیں ان کے ساتھ کریں. اس چیز کا ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ احسان انسان کے عمل کا پہلا امتحان ہے کہ انسان اپنے دعوے میں سچا ہے کہ نہیں. انسان نے دین قول کی سطح پر اختیار کیا ہے یا عمل کی سطح پر؟ اور پھر اگر کوئی شخص احسان کرے گا تو کس طرح؟ ان کے ساتھ رویہ بھی اچھا، سلوک بھی اچھا، ان کے ساتھ اخلاق بھی اچھا، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کسی مفاد کی وجہ سے نہیں کہ اچھا بوڑھے ہو گئے ہیں ان کی خدمت کروں تاکہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے نام لگ جائے، ماں کی خدمت کروں کہ اس کے ہاتھ میں جو سونے کی چوڑیاں ہیں یہ مجھے دے دے، کہ بیٹی تم نے بڑی میری خدمت کی، بہت راضی ہوں تم سے، یہ تم لے لینا. نہیں، اس لیے نہیں، سونے کی چوڑیوں کی خاطر نہیں، کسی مفاد کے لیے نہیں، قطرہ بھی نہ ملے بلکہ الٹا اپنی چوڑیاں بیچ کے لگانی پڑے ان کی خدمت میں، تو اس کے لیے بھی انسان تیار رہے کہ ماں باپ ہی جنت ہے، ماں باپ ہی جہنم ہے. وہ ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے، وہ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے. پھر تیسری چیز، ولا تقتلوا اولادکم، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو. من املاق، من املاق مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، تنگ دستی کی وجہ سے. انسان اپنے حرص اور ظلم کی وجہ سے مال کی صحیح تقسیم معاشرے میں نہیں ہونے دیتا. جو اس کو ملتا اس کو سمیٹ کے رکھ لیتا ہے، زکات نہیں نکالتا، خیرات نہیں نکالتا، اور اللہ کا پیدا کیا ہوا رزق سب انسانوں تک انصاف کے ساتھ نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے بعض اوقات رزق کی قلت کے سامان ہو جاتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں، رزق کی قلت کے مصنوعی مسائل. اس کا حل وہ کیا سوچتا ہے کہ کھانے والوں کو پیدا نہ ہونے دو، ان کو مار ڈالو، یا پیدا ہو چکے ہیں تو انہیں مار دو. اللہ تعالی نے اس چیز کو جرم قرار دیا کہ اپنی اولاد کو تم مار نہیں سکتے، اور خصوصاً بھوکا ہونے کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے کہ کھلائیں گے کہاں سے، واضح طور پر منع کیا گیا اس چیز سے کہ رزق کی کمی کے خوف سے اولاد کو نہیں مار سکتے. اس کا مارنا ویسے بھی جرم ہے، لیکن خصوصاً اگر یہ سبب ہو تو اور بڑا جرم. نحن نرزقکم وایاہم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی دیں گے، تمہیں کون کھلا رہا ہے، تم کیسے جی رہے ہو، اگر تم سروائیو کر گئے تو ان کو بھی دے دیں گے. ان کا مارنا بڑا بھیانک جرم. اگر آج کی آپ نے اخبار پڑھی ہو تو آپ نے فرنٹ پیج پہ پڑھا ہوگا، میرا خیال ہے کہ فرنٹ یا سیکنڈ فرنٹ جو ہوتا ہے اس میں تھا کہ چناب نگر پنجاب میں کوڑے کے ڈھیر پر 6-7 بچوں کی، معصوم بچوں کی لاشیں ملی ہیں، نیو بورن یا پری میچیور بچوں کی، اور اندازہ ہے کہ یہ ابارٹ کرائے گئے ہیں یا پھر ناجائز بچے ہیں یا واٹس ایور. کوئی بچہ مرتا ہے تو ایک دن میں کہیں کوئی ایک مر سکتا ہے، یہ اکٹھے 6-7 کیسے، اور وہ بھی کوڑے کے ڈھیر پہ. اتنا بھی نصیب نہیں ہو کہ ان کو جا کے دفن کر دیا جائے. یہ مسلمان معاشرہ ہے، ایسا تو کسی کافر معاشرے میں بھی نہ ہوتا ہوگا. کتنے سنگ دل ہو چکے ہیں ہم، اور اتنے بڑے بڑے حرام کا ارتکاب کر کے پھر رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ بارشیں ہو جائیں ہم پر. اس بے رحم اور سنگ دل معاشرے کے اندر پھر انسانی ہمدردی کہاں سے آئے گی؟ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن پرسوں مجھے کسی نے لکھ کر دیا کہ ان کی جاننے والی تھی، پریگننٹ ہوئی تو کسی نے کہا الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھ لو لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا، غلط فہمی ہوئی، ابارٹ کرا دیا. 4 یا 5 مہینے کا بچہ تھا، وہ بیٹا تھا، ابارٹ کرا دیا. اس کے بعد 2 جڑواں بیٹیاں ہوئیں اگلی پریگننسی میں، 2 جڑواں. پہلے بھی بیٹیاں تھیں، 2 اور ہو گئیں. اور اپنی عقل اور معلومات کے سہارے جو نعمت اللہ دے رہا تھا اس کو اپنے ہاتھوں قتل کیا. قتل ہے، یا تو یہ ہے کہ ایک سیل کی ڈیولپمنٹ شروع ہی نہ ہوئی ہو. جب ایک فیٹس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی، اس کی ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی، پھر اس کو ختم کرانا جرم ہے، اور خصوصاً اگر یہ نیت ہو کہ وہ کھائیں گے کہاں سے، تو یہ واضح قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور فواحش، فاحشہ کی جمع، بے حیائیوں کے قریب بھی نہ پھٹکو، بے حیائی کے، برائی کے قریب بھی نہ جاؤ. کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی اصلیت میں بھی بڑی ہی فحش ہوتی ہیں. ان کو برائی کہنے کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ برا ہے، وہ انسان کی اپنی فطرت ہی اس کو برا کہہ رہی ہوتی. ہدایت کے ذرائع آپ کو معلوم ہے، پہلے بتائے جا چکے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بگاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہی انسان پکار اٹھتا ہے کہ یہ بگاڑ ہے، یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. خواہ آپ نے قرآن نہ پڑھا ہو، خواہ آپ کو کسی اچھائی برائی کا سبق نہ ملا ہو، لیکن انسان ہونے کے ناطے اللہ نے آپ کے اندر جو ضمیر رکھا وہ چیخ اٹھتا ہے. فواحش ایسی ہی برائیوں کو کہتے ہیں، کھلی برائی، جس کے برائی ہونے میں کوئی شک ہی نہ ہو. ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور فحاشی کا کوئی کام، برائی کا کوئی کام، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو. یعنی اعلانیہ طور پر بھی اور کہیں چھپ کر بھی برائی نہ کرو. فحش کام کا ارتکاب انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے حیا ختم ہو چکا. اور حیا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے. بخاری کی روایت ہے، ایک اور روایت بخاری کی الحیاء خیر کلو، حیا سراسر بھلائی ہے. اور اذا لم تستحی فاصنع ما تشاء، اگر تم میں حیا نہیں تو جو چاہو کرو. ایک اور حدیث میں ہے کہ ان الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اگر ایک کو ہٹایا جائے تو دوسرا خود ہی چلا جاتا ہے. جہاں ایمان نہیں وہاں حیا نہیں، جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا سے ایسی شرم کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے. صحابہ نے عرض کیا ہم خدا سے حیا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ نہیں بلکہ حیا وہ کرتا ہے جو سر اور آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نگاہ کی حفاظت بھی لازم ہے اور شرمگاہ وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے اور موت کو اور گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے، اور آخرت کا چاہنے والا دنیا کے فضول زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے. جس نے ایسا کیا اس نے خدا سے شرمانے کا حق ادا کر دیا. اور جہاں تک بے حیائی کا تعلق ہے تو فرمایا بے حیائی جس چیز میں ہوگی اس کو بدنما کر دے گی، اور حیا جس چیز میں ہوگا اسے زینت بخشے گا، خوبصورت بنا دے گا. تنہائی میں بھی بالکل برہنہ ہونے سے روکا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ننگا ہونے سے بچو، چونکہ فحاشی کی بات ہو رہی ہے نا اس لیے تھوڑی سی ڈیٹیل، کیونکہ تمہارے ساتھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو صرف بول و براز اور مباشرت کے وقت الگ ہوتے ہیں، تو ان سے شرماؤ اور ان کا خیال رکھو. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ نہیں دیکھا. حدیث پاک میں ہے ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق اور پہچان کیا حیا ہے. ولا تقرب الفواحش، جیسے پیچھے بھی آپ سورۃ الانام میں ہی پڑھ چکے ہیں، وزر ظاہر الاسم وباطنا، چھوڑ دو چھپے گناہ بھی کھلے گناہ بھی، نہ چھپ کے برائی کرو اور نہ ظاہر کر کے. بعض لوگوں نے لکھا تھا نا کہ اچھا آپ چھپی دوستی کی بات کرتی ہیں تو اگر کوئی ظاہری کر لے تو، اس کا جواب یہاں موجود ہے ان دو آیتوں میں کہ ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، حرام کاموں میں چوتھے نمبر پر بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خاص کھلی ہو یا چھپی ہو. اور یہ جو لفظ ہے نا قریب نہ جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرو نہ، اس کا مطلب ہے کہ اس رستے پہ بھی نہ جاؤ، اس کام کے بھی قریب نہ جاؤ جس کی وجہ سے تم اس برائی میں پڑ جاؤ. جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی، یعنی ریزرو ڈیری، جیسے ہر ایک گھر کی باؤنڈری وال ہے. اگر یہ باؤنڈری وال پتھر کی بجائے اگر باڑھ ہو اور کوئی شخص اپنے جانور اس کے آس پاس چرائے تو قریب ہے کہ کوئی جانور چھلانگ لگا کے اصل باغ کے اندر چلا جائے جو کسی اور کا ہے اور وہاں جانا ممنوع ہے. یعنی کسی بھی ریسٹرکٹڈ ایریا کے قریب قریب بھی نہ پھرو ورنہ مشتبہ قرار پائے جاؤ. ہم نے دیکھو گا کہ آرمی کے بعض ایریاز کیا ہوتے ہیں، ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں. اب اگر کوئی شخص وہاں قریب قریب گھوم پھر رہا ہو تو اس کو کیا سمجھ لیا جاتا ہے، مشکوک شخص ہے، پھر تم یہاں کیوں پھر رہے. وہ کہتا ہے میں تو باہر پھر رہا ہوں، ممنوع تو اندر کا حصہ. وہ کہتا ہے نہیں تم یہاں باہر بھی نہ پھرو. بالکل یہی چیز ہے کہ بے حیائی کرنا تو دور کی بات، بے حیائی کے کام کے قریب بھی نہ پھرو، کہ ٹیمپٹیشن ہوگی اس کے اندر جا پڑو گے. وہ جگہ ہی چھوڑ دو، وہ ماحول ہی چھوڑ دو، وہ کام ہی چھوڑ دو کہ جس سے اس برائی میں جا پڑو. حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں, اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں, اس لیے اس نے ظاہر اور باطن کے ہر فحش کام کو حرام قرار دیا ہے, ظاہری باطنی ہر بے حیائی کو حرام کیا. پانچویں چیز ولا تقتل النفس, اور نہ قتل کرو کسی جان کو, پہلے تو تھا نا اپنی اولاد کو, اب کیا ہے عام حکم ہے کسی بھی شخص کو, التی حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا, الا بالحق مگر حق کے ساتھ. گویا ہر انسان کی جان محترم ہے, کسی انسان کو ہلاک کرنا کسی کے لیے جائز نہیں جب تک اللہ کے قانون کے مطابق وہ کوئی ایسا جرم نہ کر لے جس میں اس کی جان لینا جائز ہو جائے, اور وہ بالحق کے حق کے ساتھ کیا ہے, حق کے ساتھ جان لینے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. مثلا ایک شخص نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا تو جواب میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. جو شخص باغی ہو, پھر انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, پیچھے آیت حرابہ جو آپ پڑھ چکے ہیں, شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنا, مرتد ہونا, یہ قتل کے جواز کی مختلف صورتیں ہیں. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, اور اس میں صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی شامل ہیں, ان کو بھی نہیں آپ بے وجہ میں مار سکتے. راہ چلتے آپ کو کوئی کرسچن نظر آئے تو آپ کہیں نہیں نہیں چونکہ یہ مسلمان نہیں اس لیے مجھے مار دینا چاہیے اس کو, کہ یہ بڑا ہو کر معلوم نہیں کیا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو قتل کیا اس نے اللہ کا ذمہ توڑا اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. ذالکم وصاکم بہ, یہ باتیں اللہ تم کو اس کی وصیت کرتا ہے, وصیت بمانا تاکید, اللہ نے ان باتوں کی تم کو تاکید کی ہے. کیوں؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. یعنی یہ باتیں اتنی واضح ہیں کہ عقل سے کام لینے والا ان کی حقیقت معلوم کرنے سے محروم نہیں ہو سکتا. اور کیا نہ کرو, ولا تقربوا مال اليتيم, یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو, قریب بھی نہ جاؤ. کیسے؟ یعنی جن کے کسٹڈی میں یتیم بچے ہوں وہ ان کے مال کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہ کریں, الا یہ کہ ان کی بھلائی پہ استعمال کرنا ہو, الا باللتی ہی احسن, مگر یہ کہ جو اچھا طریقہ ہو. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اشد کہتے ہیں قوت, عقل اور تمیز کا مکمل ہونا, شدید سے ہے پختہ عمر, میچیور جس کو آپ کہتے ہیں, یہاں تک کہ وہ میچیور ہو جائے. میچیور جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, جب ان کے اندر تم کوئی بھلائی پاؤ تو پھر ان کے مال ان کو دے دو. یتیم کے بارے میں بھی پیچھے کئی آیات آپ پڑھ چکے ہیں, پھر آپ دیکھیں کہ یتیم بچہ آپ کی کسٹڈی میں ہو یا اپنا بچہ, یتیم کے تو مال سے خاص طور پہ بچنے کے لیے کہا گیا اور اپنے بچوں کو قتل کرنے سے, تو بچوں کا قتل ایک تو فزیکلی قتل ہوتا ہے اور دوسرا ان کو اخلاق اور آداب اور تمیز نہ سکھانا, یہ بھی ان کو قتل کرنا ہے, کیونکہ وہ ان کا مستقبل یعنی آخرت کا کیا ہے, ماں باپ ہی کے ہاتھ میں ہے, کہ وہ ان کو کیا بناتے ہیں. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو. کیل ناپ، ناپ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کپڑے کا یا دودھ وغیرہ کا ناپنا، لیکوڈز کا. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں پورا انصاف کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ دے، اور خریدنے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ نہ لے. یعنی دیتے وقت پورا پورا دے. قرآن پاک کی ایک سورت ہے المطففین، اس میں آتا ہے ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ جب کسی سے ناپ کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. واذا کالوہم، اور جب ان کو ناپ کے دیتے ہیں، اب وزنوہم، یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تو کمی کر کے دیتے ہیں، گھاٹا دیتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہا ہے؟ گھاٹا نہ کرو، پورا پورا دو. اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ہی پیمانہ ہو، ایک معیار ہو. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی ہر شخص سے اتنا ہی مطالبہ ہے عمل کا جتنی وہ وسعت رکھتا ہے. مثلا ایک شخص خود فقیر ہے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے زکات بھلا کیوں نہ دی. ایک بیمار ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ روزے کیوں نہیں رکھے تھے. ایک شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بیٹھ کے کیوں پڑھی تھی، کیونکہ وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو ایسے تمام مواقع پر کیا یاد رکھا جائے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے بس سے باہر نہیں. ہاں اگر انسان خود نہ کرنا چاہے، حجت بازی کرے، تو وہ الگ چیز ہے. فَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل والی کرو، انصاف کی کرو. زندگی میں بہت سے مواقع آتے ہیں جب آپ کو کسی کے بارے میں اظہار خیال کرنا ہوتا ہے، کسی بھی چیز پر کوئی کمنٹ کرنا ہوتا ہے. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ بات زبان سے نکالی جائے جو عدل و انصاف والی ہو. کوئی اپنا ہو یا غیر ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، بات میں انصاف ہو. کسی سے دوستی کے تعلقات ہوں یا دشمنی کے، کوئی ایسا شخص ہو جس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے یا ایسا ہو جس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر انسان عدل اور انصاف کی بات کرے، حق کی بات کرے. عموماً کیا ہوتا ہے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے وہ غلط بھی ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ صحیح کہتا ہے، اسی سے تعصب جنم لیتا ہے نا. اور غیر اگر اچھا بھی کہتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، نہیں اس کی بات تو کبھی ماننے کو میں تیار ہی نہیں. ہم سب ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں. اذا قلتم فعدلوا، یہ کس قول کی بات ہو رہی؟ اب دیکھیں کہ عموماً ہم بڑے بخیل ہوتے ہیں، غیر اچھا کام بھی کرے تو ہم بالکل تعریف نہیں کریں گے، اپنے غلط بھی کریں تو ہم اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے. اپنے بچے کی خرابیاں بھی اچھائی نظر آئیں اور دوسروں کی اچھائیاں بھی خرابی نظر آئیں. اپنے کسی استاد، لیڈر، شیخ، بزرگ، رشتہ دار، والدین، دوست، ان کی کوتاہی بھی نیکی قرار پائے. اور جو اپنا نہیں، اپنے سے مراد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ مثلا ہمارے نظریے کا، ہمارا ہم خیال، ہم جماعت. اپنائیت کے بھی کئی معیار بنا لیے نا ہم نے. اگر سوچا جائے تو جن کو ہم اپنا کہتے ہیں وہ واقعی ہیں اپنے؟ چھڑائیں گے قیامت کے دن؟ آئیں گے کام؟ اگر ہماری پکڑ ہوگی تو وہ ہمیں کہاں بچائیں گے؟ ہمارے معاشرے میں بد امنی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو تعصب پر مبنی ہوتی ہے، ہم پریجڈس ہوتے ہیں، بائس ہوتے ہیں. کوئی شخص اگر ہمیں اچھا نہیں لگتا تو اس کی سب اچھائیوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کوئی شخص اگر ہم کو اچھا لگتا ہے تو اس کی خرابیوں کو بھی ہم اچھائی کا نام دیتے ہیں، اس میں سے بھی کوئی اچھائی ڈھونڈ لیتے ہیں. اپنا بچہ اگر گلاس توڑ دے تو ہم کہتے ہیں کیا سٹائل مارا ہے، کس سٹائل سے پھینکا ہے، اس کو بھی انجوائے کریں گے. اگر نند کا بچہ یہی کام کرے تو ایک لگانے کو تیار ہو جائیں گے. اس وقت ہم نہیں سوچیں گے کہ یہ بھی بچہ، نہیں نہیں اس کی تو عادت ہی ایسے ہے، یہ تو کرتا ہی ایسے، یہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ بچے تو سب بچے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی ماں اچھی نہیں لگتی تو بچہ بھی اچھا نہیں لگتا. مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے، جب ہم کلاس نائنتھ میں تھے تو ہماری جو سائنس ٹیچر تھی وہ بہت سخت تھی، بہت سخت، بہت باروب اور بہت ہی محنت کروانے والی. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو ہماری پریکٹیکل کی کاپی ہوتی تھی اس کے بعد جو ڈائیگرام بنتے تھے تو اس میں اگر اتنا بھی فرق آتا تو وہ یہ نہیں کرتی تھی کہ غلطی بتائیں، وہ اٹھا کے کاپی پٹخاتی اور پھاڑ کے پھینک دیتی کہ دوبارہ بنے ساری. تو اکثر لڑکیاں اس رویے پہ بہت تکلیف میں ہوتی ہیں، بہت پریشان ہوتی کہ ہم گھنٹوں لگا کے ایک چیز بناتے ہیں تو کم از کم پھاڑے تو نا اور چھوڑ دیں، ہم ربڑ سے دوبارہ صحیح کریں، پوری پھاڑ دیتی تھی. تو اکثر لڑکیاں بیٹھ کے مذاق کیا کرتی تھیں کہ ان کے جب بچے ہوں گے نا تو ہم ان سے بڑا انتقام لیں گے، یہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہی ہیں ہم بھی ٹیچر بن کے ان کے بچوں کے ساتھ یہی کریں گے. جیسے بچگانا خیال ہوتے ہیں اور بچپن، اب اتفاق یہ کہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی، ان کے بچے تو نہ ہوئے. 3 سال پہلے تقریباً جب میں نے سمر کورس کروایا اسلام آباد میں، تو ایک بہت اچھی بچی، بہت بریلینٹ، بہت ینگ، بہت ہی ڈیسنٹ، سمر کورس میں آنا شروع ہوئی. تو ایک دن ہم سب کا تعارف کر رہے تھے، تو تعارف کراتے کراتے جب اس بچی پہ پہنچی تو وہ کہنے لگی کہ میں فلاں کی بھتیجی ہوں، اور یہ اسی ٹیچر کی بھتیجی تھی کہ جن کے ساتھ ہماری کلاس یہ پلان کرتی تھی. الحمدللہ ان اسٹوڈینٹس میں سے میں کبھی نہیں تھی، کیونکہ استاد کچھ بھی کرے، میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ استاد کچھ بھی کرے استاد کے ساتھ برا نہیں کرنا. اور شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسی چیز کی برکت ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت اچھے شاگرد دیے. تو یکا یک میری ہنسی چھوٹ گئی اور مجھے وہ کئی سال پرانی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے تو شادی نہیں کی لیکن ان کے بھائی کی بچی آج میرے سامنے ایک شاگرد کی حیثیت میں بیٹھی ہے، لیکن واقعی وہ اتنی اچھی بچی تھی کہ اس کو ڈانٹنا تو دور کی بات اور کسی پرانے انتقام کو تازہ کرنا وہ تو دور کی بات، سوچا بھی نہیں ایسے جا سکتا تھا. لیکن اگر انسان سوچے کہ کسی انسان سے اگر ہمیں عداوت ہے اس کی سزا ہم اس کے بچے کو کیوں دیتے ہیں، یہ ناانصافی ہے نا. جو غلطی کرے اس کا قصور اسی پہ پڑنا چاہیے، اس کی پکڑ ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی نسلوں کی.